یاد رہے کہ دنیا میں صرف قرآن شریف ہی ایک ایسی کتاب ہے جس کی طرف سے معجزہ ہونے کا دعویٰ پیش ہوا. حاشیہ: قرآن شریف نے تو اپنی نسبت معجزہ اور بے مثل ہونے کا دعویٰ کر کے اپنی بریت اس طرح ثابت کر دی کہ بلند آواز سے کہہ دیا کہ اگر کوئی اس کو انسانی کلام سمجھتا ہے تو وہ جواب دے، لیکن تمام مخالف خاموش رہے. مگر انجیل کو تو اسی زمانے میں یہودیوں نے مسروقہ قرار دیا تھا، اور نہ انجیل نے دعویٰ کیا کہ انسان ایسی انجیل بنانے پر قادر نہیں. بس مسروقہ ہونے کے شکوک انجیل پر عائد ہو سکتے ہیں، نہ قرآن شریف پر، کیونکہ قرآن کا تو دعویٰ ہے کہ انسان ایسا قرآن بنانے پر قادر نہیں. اور تمام مخالفین نے چپ رہ کر اس دعویٰ کا سچا ہونا ثابت کر دیا. حاشیہ ختم. اور بڑے زور سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ اس کی خبریں اور اس کے قصے سب غیب گوئی ہیں، اور آئندہ کی خبریں بھی قیامت تک اس میں درج ہیں، اور وہ اپنی فصاحت و بلاغت کے روز سے بھی معجزہ ہے. بس عیسائیوں کے لیے اس وقت یہ بات نہایت سہل تھی کہ وہ بعض قصے نکال کر پیش کرتے کہ ان کتابوں سے قرآن شریف نے چوری کی ہے. اس صورت میں اسلام کا تمام کاروبار سرد ہو جاتا. مگر اب تو بعد از مرگ واویلا ہے. عقل ہرگز ہرگز قبول نہیں کر سکتی کہ اگر عرب کے عیسائیوں کے پاس در حقیقت ایسی کتابیں موجود تھیں جن کی نسبت گمان ہو سکتا تھا کہ ان کتابوں سے قرآن شریف نے قصے لیے ہیں، خواہ وہ کتابیں اصلی تھیں یا فرضی تھیں، تو عیسائی اس پردہ داری سے چپ رہتے. بس بلا شبہ قرآن شریف کا سارا مضمون وحی الہی سے ہے، اور وہ وحی ایسا عظیم الشان معجزہ تھا کہ اس کی نظیر کوئی شخص پیش نہ کر سکا. اور سوچنے کا مقام ہے کہ جو شخص دوسری کتابوں کا چور ہو اور خود مضمون بناوے، اور جانتا ہو کہ فلاں فلاں کتاب سے میں نے یہ مضمون لیا ہے اور غیب کی باتیں نہیں ہیں، اس کو کب جرأت اور حوصلہ ہو سکتا ہے کہ تمام جہان کو مقابلہ کے لیے بلاوے، اور پھر کوئی بھی مقابلہ نہ کرے اور کوئی اس کی پردہ دری پر قادر نہ ہو. اصل بات یہ ہے کہ عیسائی قرآن شریف پر بہت ہی ناراض ہیں، اور ناراض ہونے کی وجہ یہی ہے کہ قرآن شریف نے تمام پروبال عیسائی مذہب کے توڑ دیے ہیں. ایک انسان کا خدا بننا باطل کر کے دکھلا دیا، صلیبی عقیدے کو پاش پاش کر دیا، اور انجیل کی وہ تعلیم جس پر عیسائیوں کو ناز تھا نہایت درجہ ناقص اور نکما ہونا اس کا بپایا ثبوت پہنچا دیا. تو پھر عیسائیوں کا جوش ضرور نفسانیت کی وجہ سے ہونا چاہیے تھا. بس جو کچھ وہ افتراء کریں تھوڑا ہے. جو شخص مسلمان ہو کر پھر عیسائی بننا چاہے اس کی ایسی ہی مثال ہے جیسے کوئی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر اور بالغ ہو کر پھر یہ چاہے کہ ماں کے پیٹ میں داخل ہو جائے اور وہی نطفہ بن جائے جو پہلے تھا. مجھے تعجب ہے کہ عیسائیوں کو کس بات پر ناز ہے. اگر ان کا خدا ہے تو وہ وہی ہے جو مدت ہوئی کہ مر گیا اور سری نگر محلہ خانیار کشمیر میں اس کی قبر ہے، اور اگر اس کے معجزات ہیں تو وہ دوسرے نبیوں سے بڑھ کر نہیں ہیں، بلکہ الیاس نبی کے معجزات اس سے بہت زیادہ ہیں، اور بموجب بیان یہودیوں کے اس سے کوئی معجزہ نہیں ہوا، محض فریب اور مکر تھا. حاشیہ: یہودیوں کے اس بیان کی خود حضرت مسیح کے قول میں تائید پائی جاتی ہے، کیونکہ حضرت مسیح انجیل میں فرماتے ہیں کہ اس زمانے کے حرام کار مجھ سے نشان مانگتے ہیں، ان کو کوئی نشان نہیں دکھلایا جائے گا. بس ظاہر ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی معجزہ یہودیوں کو دکھلایا ہوتا تو ضرور وہ یہودیوں کی اس درخواست کے وقت ان معجزات کا حوالہ دیتے. حاشیہ ختم. اور پیشگوئیوں کا یہ حال ہے جو اکثر جھوٹی نکلی ہیں۔ کیا 12 حواریوں کو وعدے کے موافق 12 تخت بہشت میں نصیب ہو گئے؟ کوئی پادری صاحب تو جواب دیں۔ کیا دنیا کی بادشاہت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی اس پیشگوئی کے موافق مل گئی جس کے لیے ہتھیار بھی خریدے گئے تھے؟ کوئی تو بولے۔ اور کیا اسی زمانے میں حضرت مسیح علیہ السلام اپنے دعوے کے موافق آسمان سے اتر آئے؟ میں کہتا ہوں اترنا کیا، ان کو تو آسمان پر جانا ہی نصیب نہیں ہوا۔ یہی رائے یورپ کے محقق علماء کی بھی ہے، بلکہ وہ صلیب پر سے نیم مردہ ہو کر بچ گئے اور پھر پوشیدہ طور پر بھاگ کر ہندوستان کی راہ سے کشمیر میں پہنچے اور وہیں فوت ہوئے۔ حاشیہ، جو لوگ مسلمان کہلا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماں جسم انصری آسمان پر پہنچاتے ہیں، وہ قرآن شریف کے برخلاف ایک لغو بات منہ پر لاتے ہیں۔ قرآن شریف تو آیت فلما توفیتنی المائدہ 118 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت ظاہر کرتا ہے، اور آیت کل سبحان ربی هل کنت الا بشر رسولا بنی اسرائیل 94 میں انسان کا ماں جسم انصری آسمان پر جانا ممتنع قرار دیتا ہے۔ پھر یہ کیسی جہالت ہے کہ کلام الہی کے مخالف عقیدہ رکھتے ہیں؟ توفی کے یہ معنی کرنا کہ ماں جسم انصری آسمان پر اٹھائے جانا، اس سے بڑھ کر کوئی جہالت نہیں ہوگی۔ اول تو کسی کتاب لغت میں توفی کے یہ معنی نہیں لکھے کہ ماں جسم انصری آسمان پر اٹھایا جانا۔ پھر ماں سوائے اس کے، جبکہ آیت فلما توفیتنی قیامت کے متعلق ہے، یعنی قیامت کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا تعالیٰ کو یہ جواب دیں گے، تو اس سے لازم آتا ہے کہ قیامت تو آ جائے گی مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں مریں گے، اور مرنے سے پہلے ہی ماں جسم انصری خدا کے سامنے پیش ہو جائیں گے۔ قرآن شریف کی یہ تحریف کرنا یہودیوں سے بڑھ کر قدم ہے۔ حاشیہ ختم۔ پھر تعلیم کا یہ حال ہے کہ قطع نظر اس سے کہ اس پر چوری کا الزام لگایا گیا ہے، انسانی قوا کی تمام شاخوں میں سے صرف ایک شاخ حلم اور درگزر پر انجیل کی تعلیم زور دیتی ہے اور باقی شاخوں کا خون کیا ہے۔ حالانکہ ہر ایک شخص سمجھ سکتا ہے کہ جو کچھ انسان کو قدرت قادر نے عطا کیا ہے، کوئی چیز اس میں سے بیکار نہیں ہے، اور ہر ایک انسانی قوت اپنی اپنی جگہ پر عین مصلحت سے پیدا کی گئی ہے۔ اور جیسے کسی وقت اور کسی محل پر حلم اور درگزر عمدہ اخلاق میں سے سمجھے جاتے ہیں، ایسا ہی کسی وقت غیرت اور انتقام اور مجرم کو سزا دینا اخلاق فاضلہ میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ نہ ہمیشہ درگزر اور عفو قرین مصلحت ہے، اور نہ ہمیشہ سزا اور انتقام مصلحت کے مطابق ہے۔ یہی قرآنی تعلیم ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جزاء السیئات سیئات مثلها فمن عفا واصلح فاجره علی اللہ، سورہ شورا آیت 41۔ یعنی بدی کی سزا اسی قدر بدی ہے جس قدر بدی کی گئی، مگر جو کوئی عفو کرے اور اس عفو میں کوئی اصلاح مقصود ہو تو اس کا اجر خدا کے پاس ہے۔ حاشیہ، قرآن شریف نے بے فائدہ عفو اور درگزر کو جائز نہیں رکھا، کیونکہ اس سے انسانی اخلاق بگڑتے ہیں اور شیرازہ نظام درہم برہم ہو جاتا ہے، بلکہ اس عفو کی اجازت دی ہے جس سے کوئی اصلاح ہو سکے۔ حاشیہ ختم۔ یہ تو قرآن شریف کی تعلیم ہے، مگر انجیل میں بغیر کسی شرط کے ہر ایک جگہ عفو اور درگزر کی ترغیب دی گئی ہے، اور انسانی دوسرے مسالے کو جن پر تمام سلسلہ تمدن کا چل رہا ہے پامال کر دیا ہے، اور انسانی کوا کے درخت کی تمام شاخوں میں سے صرف ایک شاخ کے بڑھنے پر زور دیا ہے، اور باقی شاخوں کی رعایت قطعاً ترک کر دی گئی ہے۔ پھر تعجب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود اخلاقی تعلیم پر عمل نہیں کیا، انجیر کے درخت کو بغیر پھل کے دیکھ کر اس پر بد دعا کی، اور دوسروں کو دعا کرنا سکھلایا، اور دوسروں کو یہ بھی حکم دیا کہ تم کسی کو احمق مت کہو، مگر خود اس قدر بد زبانی میں بڑھ گئے کہ یہودی بزرگوں کو ولد الحرام تک کہہ دیا، اور ہر ایک واز میں یہودی علماء کو سخت سخت گالیاں دیں اور برے برے ان کے نام رکھے۔ اخلاقی معلم کا فرض ہے کہ پہلے آپ اخلاق کریمہ دکھلاوے۔ بس کیا ایسی تعلیم ناقص جس پر انہوں نے آپ بھی عمل نہ کیا خدا تعالیٰ کی طرف سے ہو سکتی ہے؟ پاک اور کامل تعلیم قرآن شریف کی ہے، جو انسانی درخت کی ہر ایک شاخ کی پرورش کرتی ہے، اور قرآن شریف صرف ایک پہلو پر زور نہیں ڈالتا، بلکہ کبھی تو عفو اور درگزر کی تعلیم دیتا ہے، مگر اس شرط سے کہ عفو کرنا قرین مصلحت ہو، اور کبھی مناسب محل اور وقت کے مجرم کو سزا دینے کے لیے فرماتا ہے۔ پس در حقیقت قرآن شریف خدا تعالیٰ کے اس قانون قدرت کی تصویر ہے جو ہمیشہ ہماری نظر کے سامنے ہے۔ یہ بات نہایت معقول ہے کہ خدا کا قول اور فعل دونوں مطابق ہونے چاہیے، یعنی جس رنگ اور طرز پر دنیا میں خدا تعالیٰ کا فعل نظر آتا ہے، ضرور ہے کہ خدا تعالیٰ کی سچی کتاب اپنے فعل کے مطابق تعلیم کرے، نہ یہ کہ فعل سے کچھ اور ظاہر ہو اور قول سے کچھ اور ظاہر ہو۔ خدا تعالیٰ کے فعل میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ نرمی اور درگزر نہیں، بلکہ وہ مجرموں کو طرح طرح کے عذابوں سے سزا یاب بھی کرتا ہے۔ ایسے عذابوں کا پہلی کتابوں میں بھی ذکر ہے۔ ہمارا خدا صرف حلیم خدا نہیں، بلکہ وہ حکیم بھی ہے، اور اس کا قہر بھی عظیم ہے۔ سچی کتاب وہ کتاب ہے جو اس کے قانون قدرت کے مطابق ہے، اور سچا قول الہی وہ ہے جو اس کے فعل کے مخالف نہیں۔ ہم نے کبھی مشاہدہ نہیں کیا کہ خدا نے اپنی مخلوق کے ساتھ ہمیشہ حلم اور درگزر کا معاملہ کیا ہو اور کوئی عذاب نہ آیا ہو۔ اب بھی ناپاک طبع لوگوں کے لیے خدا تعالیٰ نے میرے ذریعے سے ایک عظیم الشان اور ہیبت ناک زلزلے کی خبر دے رکھی ہے جو ان کو ہلاک کرے گا، اور طاعون بھی ابھی دور نہیں ہوئی۔ پہلے اس سے نوح علیہ السلام کی قوم کا کیا حل ہوا، لوط علیہ السلام کی قوم کو کیا پیش آیا؟ سو یقیناً سمجھو کہ شریعت کا ما حصل تخلق بے اخلاق اللہ ہے، یعنی خدائے عز و جل کے اخلاق اپنے اندر حاصل کرنا، یہی کمال نفس ہے۔ اگر ہم یہ چاہیں کہ خدا سے بھی بڑھ کر کوئی نیک خلق ہم میں پیدا ہو، تو یہ بے ایمانی اور پلید رنگ کی گستاخی ہے، اور خدا کے اخلاق پر ایک اعتراض ہے۔